اتوار 21 کے سیربین کے ساتھ عمر افریدی کا سلام. افغان طالبان ایک ضلع سے پسپا دوسرے پر قابض، کیا وہ تنہا ہیں یا اور بھی کوئی ساتھ ہے؟ تجزیہ کار نے کہا،
طالبان کے ساتھ لشکر طیبہ، لشکر جنگوی، ازبک فائٹر، چائنیز ایغور آرگنائزیشن کے ممبر ہزاروں کی تعداد لڑ رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے.
تفصیل عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نخبت ملک سے خبریں سنیے. افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز میں حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے چہار درہ کے علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے. حکومتی اہلکاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک بڑا حملہ تھا جس کا جواب دیا جا رہا ہے. شمائلہ خان سے تفصیل سنیے.
افغان وزارت داخلہ کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں بتایا گیا ہے کہ افغان فورسز نے ضلع چہار درہ کا قبضہ چھڑانے کے لیے ایک بڑا حملہ کرنے کی تیاری کی ہے. علاقے میں مقامی پولیس کو شکایت ہے کہ حکومت نے ضلع میں شدت پسندوں سے لڑنے کے لیے ناکافی ہتھیار اور اسلحہ بھیجا ہے. بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق یہ ایک اہم علاقہ ہے کیونکہ یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایئرپورٹ اور صوبائی دارالحکومت موجود ہے اور کابل کو جانے والی مرکزی سڑک بھی یہاں سے گزرتی ہے. طالبان کی ویب سائٹ پر تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان ایک پولیس چوکی کے گرد موجود ہیں. حکام کا کہنا ہے کہ حکومتی فورسز کی جانب سے حملے کا جواب دیا جا رہا ہے اور چار درہ کو واپس لینے کی کوشش ہو رہی ہے.
امریکہ کی ریاست جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن میں افریقی نژاد امریکیوں کے ایک گرجا گھر میں 9 افراد کی ہلاکت کے واقعے کے بعد اس گرجا گھر کو آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر قبل وہاں مذہبی رسومات کا آغاز ہوا.
Let somebody say hallelujah. Let somebody say praise the Lord. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice. Come on, put your hands together for the Spirit of Christ.
اس چرچ میں ہلاکتوں کا واقعہ گزشتہ بدھ کی شب پیش آیا تھا جب ایک سفید فام شخص نے 9 سیاہ فام امریکیوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا. پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. حکام کے مطابق 21 سالہ ڈائلن روف پر 9 افراد کو قتل کرنے کی فرد جرم عائد کر دی گئی ہے. الجزیرہ ٹی وی نیٹورک نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے سینئر صحافی کو فوری طور پر رہا کرے. معاملے کی تفصیل بتائیں گی سارہ حسن.
الجزیرہ کے قائم مقام ڈائریکٹر مصطفیٰ سواگ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے ایک پیغام میں لکھا ہے کہ کسی ملک کو میڈیا پر ظلم و ستم کرنے کے لیے خود کو ہتھیار نہیں بننے دینا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ احمد منصور عرب دنیا میں قابل عزت صحافی ہیں اور انہیں فوری طور پر رہائی ملنی چاہیے. الجزیرہ چینل کے مطابق ادارے کی عربی سروس سے منسلک احمد منصور نامی صحافی کو جرمنی میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے برلن سے قطر جانے والی پرواز پر سوار ہونے کی کوشش کی. خیال رہے کہ جزیرہ چینل کے مطابق ان کے سینئر صحافی کو مصر کی درخواست پر جرمنی سے گرفتار کیا گیا ہے.
صومالیہ کی دارالحکومت موغادیشو میں جہادی گروہ الشباب نے خفیہ ادارے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے. تاہم حکام کا دعویٰ ہے کہ اسے ناکام بناتے ہوئے چار حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. القاعدہ کی حامی تنظیم الشباب نے اس حملے میں متعدد سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے. وزارت داخلہ کے ترجمان محمد یوسف نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ حملے کو ناکام بنایا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ حملہ آور عمارت میں داخل ہونے کی کوشش میں تھے، تاہم انہیں اس مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. حکام کا کہہ رہا ہے کہ حملے میں ان کا کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. بھارتی دارالحکومت دلی میں آج ہزاروں افراد پہلے بین الاقوامی یوگا ڈے پر اکٹھے ہوئے. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور ہزاروں پولیس اور نیم فوجی دستوں کو مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا. دلی کے صدر مقام انڈیا گیٹ اور راج پتھ پر ہزاروں رنگ برنگی چٹائیاں بچھائی گئی ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی یوگا کی اس تقریب میں شرکت کی جہاں ان کا کہنا تھا،
یو این او کے دوارا آج انتراشٹری یوگ دیوس کا آرمب ہو رہا ہے، لیکن میں مانتا ہوں آج 21 جون سے انتراشٹری یوگ دیوس سے نہ صرف ایک دیوس منانے کا پرارمب ہو رہا ہے لیکن شانتی سدبھاونا اس اونچائیوں کو پراپت کرنے کے لیے مانو من کو ٹریننگ کرنے کے لیے ایک نئے یوگ کا آرمبھ ہو رہا ہے.
یونان کے سب سے بڑے بینک کی سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کے قرض کے بحران پر پیر کو ہونے والے ہنگامی مذاکرات میں کسی معاہدے پر نہ پہنچنا پاگل پن ہوگا۔ نیشنل بینک آف گریس کی سربراہ لوئکا کاتسیلی نے بی بی سی کو بتایا کہ بینکوں میں پیسہ ختم ہونے کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ صورتحال سنجیدہ ہے اور کسی معاہدے کے بغیر اور بھی شدید ہو جائے گی۔ یونان کے وزیر اعظم الیکسس سپراس برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یوروزون کے 18 دیگر رہنماؤں سے مل رہے ہیں۔ اسی دوران یونانی کابینہ نے یورپی یونین کے اہم اجلاس سے پہلے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہے، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ بالی ووڈ میں سپر ہٹ والدین کی فلاپ اولادیں، گال میں لیگ سپین کا سونامی اور ہزاروں افراد کا سٹون ہینج پر سورج کا نظارہ، ہماری ویب سائٹ پر یہ خبریں اس وقت سب سے زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ آپ بھی انہیں پڑھنا چاہیں یا سیربین دوبارہ سننا چاہیں تو پتہ ہے bbcurdu.com۔ آتے ہیں اس وقت سیربین کے بڑے موضوع کی طرف۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ شمالی صوبہ قندوز کے ایک اہم ضلع چار درہ پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ فوجی اعتبار سے یہ انتہائی اہم علاقہ ہے، کیونکہ یہ صوبائی دارالحکومت قندوز اور ہوائی اڈے سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے علاوہ کابل جانے والی مرکزی شاہراہ بھی یہیں سے گزرتی ہے۔ طالبان کی ایک ویب سائٹ پر شائع کی گئی تصاویر میں جنگجوؤں کو ایک پولیس اسٹیشن کے اطراف پریڈ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تاہم اطلاعات ہیں کہ سرکاری دستوں نے جوابی حملہ شروع کر دیا ہے تاکہ چار درے اور صوبے کے دوسرے حصوں کو طالبان کے چنگل سے چھڑایا جا سکے۔ افغان حکومت نے صوبہ بدخشاں کے ضلع یمگان پر بھی طالبان کا قبضہ ختم کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ افغانستان میں طالبان اور سرکاری دستوں میں ہونے والی جھڑپوں کی مزید تفصیل کابل میں نامہ نگار سید انور سے سنتے ہیں۔
افغانستان کے شمالی صوبوں قندوز اور بدخشان میں رمضان کے پہلے دنوں سے جنگ جاری ہے، اور گزشتہ روز سے دونوں صوبوں میں افغان فورسز اور طالبان کے درمیان جنگ میں شدت آئی ہے۔ آج صبح افغان فورسز نے صوبہ بدخشان کے ضلع یومگان پر کنٹرول حاصل کیا۔ یہ ضلع گزشتہ ہفتوں میں طالبان کے ہاتھ میں آیا تھا۔ صوبہ بدخشان کے پولیس کمانڈر جنرل بابا جان نے بی بی سی کو بتایا کہ ایک شدید لڑائی اور آپریشن کے بعد افغان فورسز ضلع کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیے ہیں۔ پولیس کمانڈر کہہ رہے تھے، آج ہمارے سیکیورٹی فورسز 8:30 بجے یومگان ضلع کا صفایا کر لیا ہے، اور اب ہمارے فورسز ضلع کے مرکز میں موجود ہیں۔ آج کے آپریشن میں عام شہریوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے۔ طالبان کے 100 کے قریب افراد ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ بدخشان میں مقامی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں غیر ملکی شدت پسند بھی شامل ہیں۔
جس نفر ادبائی خارجی درمیان کشته شده هایشون بوده۔
صوبه بدخشان کے گورنر کے ترجمان احمد نوید فیروتن کہہ رہے تھے کہ اس آپریشن میں 20 غیر ملکی شدت پسند بھی مارے گئے ہیں، اور ہلاک ہونے والوں میں طالبان کے کئی اہم کمانڈر بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ رات طالبان نے شمالی صوبہ قندوز کے ضلع چاردرہ کے ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا تھا۔ مقامی حکام اور علاقے کے باشندوں نے بی بی سی کے ساتھ بات چیت میں تصدیق کیا کہ طالبان گزشتہ رات ضلع چاردرہ کے مرکز پر قبضہ کر لیے تھے۔ صوبہ قندوز میں گزشتہ رات سے اب تک لڑائی جاری ہے، اور اس صوبے کے پولیس چیف جنرل عبدالصبور نصرتی نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ رات کا واقعہ ایک فوجی حکمت عملی تھا۔ سیکیوریٹی فورسز ایک فوجی حکمت عملی کی بنیاد پر پسپائی اختیار کیے تھے. اب دوبارہ فورسز تیاری کر چکے ہیں, مرکز سے بھی تازہ دم دستے پہنچ چکے ہیں. اب جب ہم بات کر رہے ہیں, چاروں طرف سے ضلع چاردرہ پر آپریشن شروع ہوئی ہے. ہمارے 3 یا 4 سپاہی شہید ہوئے ہیں اور 4-5 دیگر زخمی ہیں. دشمن کے 17 جنگجو مارے گئے ہیں اور 20 سے زیادہ افراد زخمی ہیں. طالبان صوبہ بدخشان کے ضلع یومگان پر افغان فورسز کی دوبارہ قبضہ کرنے پر خاموشی اختیار کر چکے ہیں. تاہم صوبہ قندوز کے حوالے سے طالبان نے کہا ہے کہ ضلع چاردرہ میں 12 چیک پوسٹوں پر قبضہ کر لیا ہے اور 25 افغان سیکیورٹی اہلکاروں کو زندہ گرفتار کر چکے ہیں. تاہم آزاد ذرائع سے یہ تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ افغان فورسز طالبان کے ہاتھ لگ گئے ہیں یا نہیں. دوسری جانب افغانستان میں اقوام متحدہ کے دفتر نے جنوبی صوبہ ہلمند میں عام شہریوں کے ہلاکت پر غم و غصے کا اظہار کیا ہے. گزشتہ رات صوبہ ہلمند کے ضلع مرجا میں ایک منی بس پر سڑک کنارے بارودی سرنگ دھماکے کے نتیجے میں 14 عام شہری مارے گئے تھے اور 5 زخمی تھے. سعید انور, بی بی سی, کابل.
سید انور کی رپورٹ میں آپ نے سنا کہ حالیہ دنوں کے دوران افغانستان کے شمال میں طالبان اور سرکاری دستوں کے درمیان جنگ میں تیزی نظر آ رہی ہے. کیا وجہ ہے اس تیزی کی اور طالبان ملک کے شمال میں تابڑ توڑ حملے کیوں کر رہے ہیں؟ یہی سوال میں نے افغان تجزیہ کار موسیٰ خان جلالزئی کے سامنے رکھا.
گزشتہ 2-3 سالوں میں راتوں رات شمال کو بہت زیادہ اسلحہ پہنچایا گیا, یہ پتہ نہیں کہ کس نے پہنچائے ہیں, بلکہ خبریں بھی آ رہی تھی. اور پھر راتوں رات طالبان کو جنوب سے شمال کی طرف ہیلی کاپٹروں کے ذریعے اور گاڑیوں کے ذریعے پہنچایا گیا ہے. دراصل میں افغان حکومت وہاں پر کچھ کمزور نظر آ رہی ہے اور بہت سارے علاقے پر ان کا قبضہ نہیں ہے اور طالبان بہت طاقتور ہو چکی ہے اور وہاں پر کافی فنڈز ان کو مل رہی ہے. دوسری طرف جو مقامی کمانڈرز ہیں, مجاہدین کے سابق کمانڈرز ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ مل چکی ہے, کیونکہ اب چونکہ وہ بے روزگار ہو چکی ہے, لہٰذا وہ طالبان کے ساتھ مل کر افغان حکومت کے خلاف لڑ رہے ہیں.
اچھا, اس طرح کی بھی خبریں ملتی رہی ہیں کہ اس علاقے میں طالبان تو ہیں سرگرم, لیکن ان کی صفوں میں بہت سارے غیر ملکی جنگجو بھی شامل ہیں. بعض اوقات تو وہ قیادت بھی کر رہے ہوتے ہیں طالبان کی دستوں کی. تو یہ غیر ملکی جنگجو ہیں کون؟
آج افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ لشکری طیبہ, لشکری جنگوی اور ازبک فائٹرز جو سینٹرل ایشیا سے جن کا تعلق ہے, یہ غور بھی ہے, یعنی چائنیز غور آرگنائزیشن کی ممبرز ہے, وہ بھی ہے. ان کا کہنا ہے کہ طالبان کے ساتھ جنگ میں جب افغان فوج لڑتی ہے تو 30% یہ غیر ملکی دہشت گرد ماری جاتے ہیں, چونکہ وہ زیادہ ٹھیر نہیں ہے. اس لیے جو ہے ہزاروں کی تعداد انہوں نے کہا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ موجود ہیں اور طالبان کے ساتھ مل کر افغان فوج کے خلاف لڑ رہی ہے. ان میں سے بہت سارے لوگ گرفتار بھی ہوئے ہیں.
تو کیا طالبان محض اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں جو افغانستان کا حصہ ہے, یا ان کی نظریں دریائے آمو کے اس پار بھی لگی ہوئی ہیں کہیں؟
صرف افغانستان پر قبضہ کرنا نہیں چاہتے ہیں, شمالی افغانستان کے صوبوں پر جب وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ آمو سے پار تاجکستان, ازبکستان اور ترکمنستان میں جہاد شروع کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں پر بھی چونکہ مسلم علاقے ہیں, مسلمان ریاستیں ہیں, ان کو زیادہ سپورٹ مل سکتی ہے. اور یہ جنگ جو ہے وہ پوری سینٹرل ایشیا اور چائنیز ترکستان میں پھیلانا چاہتے ہیں.
پہلے یہ سننے میں آیا تھا کہ افغان طالبان کی جو تحریک ہے وہ محض افغانستان تک محدود ہے, وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہاں حکومت کا خاتمہ کریں اور اپنی امارت قائم کریں. تو کیا اب ان افغان طالبان کا مقصد بدل گیا ہے, یا یہ کہ افغان طالبان کا تو وہی مقصد ہے مگر جو غیر ملکی جنگجو ان کے ساتھ آ کے لڑتے ہیں ان کے عزائم مختلف ہیں, وہ افغانستان کی سرحدوں سے پار بھی دیکھتے ہیں اپنے آپ کو؟
اب تو انہوں نے یہ چینج کر دیا ہے, اپنی اسٹریٹجی بدل دیا ہے. اب وہ نہ صرف افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں مگر وہ سینٹرل ایشیا میں بھی جانا چاہتے ہیں, وہاں پہ بھی جہاد شروع کرنا چاہتے ہیں. مگر افغانستان میں داعش کی موجودگی جو کہ پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے, اس نے طالبان اور بیرونی جو فائٹرز ہیں ان کو بہت پریشان کر دیا ہے. اور جب بھی لڑائی ہوتی ہے طالبان اور داعش کے درمیان, تو طالبان کو شکست ہوتی ہے، کیونکہ داعش کے پاس اسلحہ بھی بہت زیادہ ہے اور فنڈز بھی زیادہ ہے اور ان کے پاس ٹرین آرمی ہے، تو یہ دونوں بلکہ دونوں مل کر داعش بھی اور طالبان بھی، ان کی یہ اسٹریٹجی ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں اپنے نیٹورک طاقتور بنائے اور پھر چائنیز، ترکستان اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس جو ہے وہاں پر جہاد کا اعلان کرے۔
تو اگر افغان طالبان کا بھی مقصد یہ ہے کہ وہ سینٹرل ایشیا میں اثر و نفوذ بڑھائیں اور داعش کا بھی مقصد یہی ہے، تو یہ آپس میں پھر افغانستان میں ایک دوسرے سے برسر پیکار کیوں ہیں؟
ایک تو جنگی اسٹریٹجی ان کی مختلف ہے اور دوسری یہ ہے کہ ان کے مقاصد مختلف ہے۔ طالبان افغانستان پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے اور شریعت نافذ کرنا چاہتے تھے، داعش اسلامی خلافت کرنا چاہتے ہیں، نہ صرف افغانستان میں بلکہ پوری خراسان، اور خراسان میں سینٹرل ایشیا اور شمال افغانستان یہ سارے علاقے آتے ہیں۔ تو ان کی اس اسٹریٹجی میں ذرا فرق ہے کہ اگر طالبان بھی اسلامی خلافت پر داعش کی حمایت کریں تو میرے خیال میں پھر ان کے درمیان میں کوئی یہ جھگڑے والی بات نہیں رہے گی۔
یہ تھے افغانستان میں سیکیورٹی کے تجزیہ کار موسیٰ خان جلال زئی۔ آپ نے سنا کہ افغانستان میں طالبان جنگجوؤں کے شانہ بشانہ بہت سے غیر ملکی بھی لڑ رہے ہیں، جن میں خاصی تعداد پاکستانی شدت پسندوں کی بھی ہے۔ ان پاکستانی شدت پسندوں کا افغانستان کی جنگ میں کردار کیا ہے؟ افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی کہتے ہیں،
دیکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، کتنے سالوں سے پاکستانی افغانستان میں جا کر لڑ رہے ہیں۔ پہلے یہ افغان مجاہدین کے ساتھ اکٹھے روسی فوج کے خلاف لڑے، افغان کمیونسٹ حکومت کے خلاف لڑے، پھر طالبان کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ کئی ہزار پاکستانی جو ہیں یہ افغانستان جا کر لڑ چکے ہیں، تربیت حاصل کر چکے ہیں۔ آج کل تو ان کی تعداد کم ہو گئی ہے، کیونکہ ان کی جنگ جو ہے اصل جنگ وہ پاکستان میں ہے، یہ پاکستان کی فوج کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ لیکن 2009 کے بعد جب سوات میں فوجی کارروائی ہوئی، مومند اور باجوڑ میں فوجی کارروائی ہوئی، تو کئی سو پاکستانی طالبان افغانستان فرار ہو گئے۔ مولانا فضل اللہ، مولانا فقیر محمد، عمر خالد خراسانی، یہ سارے اہم کمانڈر ہیں جو افغانستان میں ہیں۔ تو ایک تو یہ طالبان ہیں جو کہ پاکستان سے فرار ہوئے ہیں، ایک وہ طالبان ہیں پاکستانی طالبان جو کہ افغان طالبان کا ساتھ دے رہے ہیں اور وہاں پہ جنگ میں حصہ لے رہے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں غیر ملکی فوج ہے، وہاں پہ جہاد ہو رہا ہے، اس لیے یہ افغانستان جا کر لڑتے ہیں۔
تو افغان طالبان ان غیر ملکی جنگجوؤں پہ، جو پاکستان سے ہو یا دوسرے علاقوں سے ہو، ان پر کیوں اتنا انحصار کرتے ہیں؟ کہا جاتا ہے کہ بعض جھڑپوں میں تو یہ غیر ملکی قیادت کر رہے ہوتے ہیں طالبان دستوں کی، کیا اس کا سبب یہ ہے کہ یہ طالبان داعش کے مقابلے میں اپنی قوت میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، یا یہ کہ جب افغان حکومت کے ساتھ امن بات چیت ہو، جب بھی ہو، اس میں سودے بازی کے لیے اپنی پوزیشن کو بہتر بنانا چاہتے ہیں؟
دیکھیں، بظاہر تو افغان طالبان کہتے ہیں کہ وہ خود کفیل ہیں، انہیں غیر ملکیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس اپنے جنگجو موجود ہیں، لیکن پھر بھی یہ پاکستانی اور باقی غیر ملکی افغانستان میں جا کر لڑتے ہیں یا پناہ حاصل کرتے ہیں۔ تو جتنے بھی زیادہ لوگ آئیں گے، طالبان کی صفوں میں شامل ہوں گے، اتنا طالبان کو فائدہ ہوگا۔ اگر ان کو بڑے حملے کرنے پڑیں تو پھر ان کو ضرورت پیش آئے گی، اور میرے خیال میں یہ چونکہ پرانے اتحادی ہیں، افغان طالبان اور پاکستانی طالبان، القاعدہ کے بھی لوگ ہیں، تو ان کا کافی لمبے عرصے ساتھ رہا ہے اور ابھی تک یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جہاں تک داعش کا یا اسلامک اسٹیٹ کا تعلق ہے، یہ تو ایک نئی تنظیم ہے اور یہ تو پچھلے سال کے اواخر میں افغانستان میں کچھ لوگ طالبان کی صفوں سے نکل کر داعش میں شامل ہوئے۔ ابھی تو داعش کا خطرہ اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن کچھ علاقوں میں داعش موجود ہے اور وہاں پہ افغان طالبان سے ان کی جھڑپیں ہوئی ہیں، فرا میں، ہلمند میں اور ننگرہار وغیرہ میں۔ وہاں پہ یقیناً افغان طالبان چاہیں گے کہ ان کے پاس کافی لوگ ہوں، غیر ملکی بھی آ جائیں تو بہتر ہوگا، تاکہ وہ داعش کا مقابلہ کر سکیں۔
لیکن رحیم اللہ یوسف سے اس بات کا امکان یا خدشہ نہیں ہے کہ جن ملکوں سے یہ غیر ملکی آ رہے ہیں وہاں کوئی اس طرح کی صورتحال ہو اور پھر وہ مطالبہ کریں افغان طالبان سے کہ اب آپ ہماری مدد کریں، ہم نے آپ کی مدد کی، اب آپ اس کا حساب چکائیں اور ہماری مدد کریں؟
دیکھیں، افغان طالبان تو کہتے ہیں کہ ہماری جنگ افغانستان تک محدود ہے، ہم کسی اور ملک میں مداخلت نہیں کرتے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو غیر ملکی ہیں انہوں نے افغانستان میں پناہ حاصل کی ہے یا انہوں نے روس کے خلاف جہاد میں حصہ لیا، یا ابھی جو امریکی اور باقی غیر ملکی ہیں ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. تو یہ ان کی مختلف دلیلیں ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ افغان طالبان جو ہیں وہ اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اصل جو قیادت ہے, جو کنٹرول ہے, وہ ان کے ہاتھ میں ہے. غیر ملکی اگر ان کا ساتھ دیں گے تو وہ افغان طالبان کی شرائط پر دیں گے. افغان طالبان جو ہیں وہ غیر ملکیوں کے زیر اثر نہیں لڑیں گے. یہ پہلے بھی ہوا ہے, آئندہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن فی الحال تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا امکان نہیں ہے کہ افغان طالبان افغانستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے, اپنی حکومت بنا لیں گے. اور پھر جو امن مذاکرات ہیں اس میں بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی. تو میرے خیال میں ابھی دیکھنا پڑے گا کہ آئندہ صورتحال کیسے بنتی ہے. لیکن جو غیر ملکی ہیں افغانستان میں, ان کی تعداد افغان طالبان کے مقابلے میں بہت کم ہے.
یہ تھے افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسف زئی. اب ایک مختلف خبر. قطر میں الجزیرہ ٹی وی نیٹورک نے جرمنی کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے ایک سینئر صحافی کو فوری طور پر رہا کرے. مذکورہ صحافی کو گزشتہ روز برلن میں اس وقت گرفتار کر لیا گیا تھا جب وہ قطر جانے کے لیے جہاز پر سوار ہو رہے تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ اطہر کاظمی کی زبانی.
الجزیرہ چینل کے مطابق ادارے کی عربی سروس سے منسلک احمد منصور نامی صحافی کو جرمنی میں اس وقت گرفتار کیا گیا جب انہوں نے برلن سے قطر جانے والی پرواز پر سوار ہونے کی کوشش کی. الجزیرہ کے قائم مقام ڈائریکٹر مصطفیٰ سواگ نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک پر اپنے ایک پیغام میں لکھا کہ کسی ملک کو میڈیا پر ظلم و ستم کرنے کے لیے خود کو ہتھیار نہیں بننے دینا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ احمد منصور عرب دنیا میں قابل عزت صحافی ہیں اور انہیں فوری طور پر رہائی ملنی چاہیے. خیال رہے کہ الجزیرہ چینل کے مطابق ان کے سینئر صحافی کو مصر کی درخواست پر جرمنی سے گرفتار کیا گیا ہے. ادھر جرمنی کی پولیس کے ایک اہلکار کا کہنا ہے کہ مصری حکام نے احمد منصور کی گرفتاری کا بین الاقوامی وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا. واضح رہے کہ مصر کی ایک عدالت نے گزشتہ برس احمد منصور کے خلاف تشدد کے الزام کے تحت ان کی غیر حاضری میں انہیں 15 برس قید کی سزا سنائی تھی. دوسری جانب الجزیرہ چینل کا کہنا ہے کہ برطانوی اور مصری دوہری شہریت رکھنے والے صحافی احمد منصور کے خلاف عائد کیے جانے والے تمام الزامات جھوٹ پر مبنی ہیں. ادھر 52 سالہ احمد منصور نے سنیچر کی رات ٹویٹ کیا کہ وہ ابھی تک برلن ایئرپورٹ پر زیر حراست ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ انہیں کب تحقیقی جج کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ وہ پیر کو اس وقت تک حراست میں رہیں گے جب انہیں جرمن جج کے سامنے پیش کیا جائے گا. جرمن پولیس کے ترجمان کے مطابق احمد منصور کو مقامی وقت کے مطابق 3:20 پر گرفتار کیا گیا. پولیس ترجمان کے مطابق مصر نے احمد منصور کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کیا تھا جس میں ان کو کئی جرائم کا قصوروار ٹھہرایا گیا تھا. تاہم پولیس ترجمان نے مزید تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا. الجزیرہ چینل کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے مصر کی جانب سے جاری کیے جانے والے وارنٹ گرفتاری کو انٹرپول نے قانون کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا. صحافی احمد منصور نے دوران حراست اپنے ویڈیو پیغام میں اس واقعے کو غلط فہمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ یہ معاملہ بہت جلد حل ہو جائے گا. ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات بالکل مضحکہ خیز ہے کہ جرمنی جیسا ملک مصر جیسی آمرانہ حکومت کی درخواست کی حمایت کرے گا.
یہ تھے ہمارے ساتھی اطہر کاظمی. چلتے ہیں امریکہ, جہاں ریاست جنوبی کیرولائنا کے ایمنل میتھوڈسٹ چرچ میں آج پھر عبادت شروع ہوئی. بدھ کے روز یہاں 9 سیاہ فام شہریوں کو قتل کر دیا گیا تھا. واردات کے بعد سے آج پہلی بار اس چرچ کو عبادت کے لیے کھولا گیا ہے. مزید تفصیل بتا رہے ہیں ہمارے ساتھی جعفر رضوی.
جی عمر, بہت شکریہ. جو معلومات اب تک ہمارے پاس آئی ہیں وہاں سے, اس میں مقامی وقت کے مطابق آج صبح 9 بجے اسی ایمینول افریقن میتھڈسٹ چرچ میں شروع ہونے والی سروس میں کافی افراد نے شرکت کی ہے. دوسری جانب جیسا آپ نے بتایا, پولیس اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے. سنیچر کو بھی چرچ کے ارکان اسی کمرے میں دوبارہ جمع ہوئے تھے جہاں 5 روز قبل ان کے ساتھیوں کو 9 ساتھیوں کو 21 سالہ مبینہ حملہ آور ڈائنل روف نے ہلاک کر دیا تھا. سنیچر کو اسی چرچ کے باہر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھی اکٹھی ہوئی تھی. یہ چرچ دراصل افریقی نژاد امریکی عیسائیوں کی امریکہ میں موجود قدیم ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے. جو لوگ یہاں باہر جمع ہوئے تھے ان میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے یہاں پہنچنے کے لیے کئی 100 کلومیٹرز کا سفر طے کیا تھا. 62 سالہ مونٹی تامج نے بتایا تھا کہ وہ ناقابل برداشت احساسات تھے جو دراصل انہیں چارلسٹن کھینچ لائے تھے. انہوں نے وہاں آنے کے لیے 480 کلومیٹر کا سفر طے کیا. ادھر حملہ آور ڈائنل روف کی بندوق کے ساتھ مزید تصاویر انٹرنیٹ پر شائع ہوئی ہیں. ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ یہ تصاویر انٹرنیٹ پر کس نے پوسٹ کی تھیں. ویب سائٹ پر آنے والی متعدد تصاویر میں ڈانل روف کو کنفیڈریشن کے جھنڈے کے ہمراہ دیکھا جا سکتا ہے جو جنوبی افریقہ میں خانہ جنگی کے دوران ایک نشانی کے طور پر اس وقت استعمال ہوتا تھا جب جنوبی ریاستیں غلامی کے خاتمے کو توڑنے کی کوششیں کر رہی تھیں۔ پولیس حکام کے مطابق 21 سالہ ڈانل روف لینگٹن ساؤتھ کیرولائنا کا رہائشی ہے اور اسے شیلبی سے جمعرات کو گرفتار کیا گیا تھا۔ 9 افراد کو ہلاک کرنے کے جرم میں اس پر فرد جرم عائد کی گئی ہے۔ اور عمر آپ یہ جانتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد امریکہ میں کافی تشویش ظاہر کی گئی ہے اسلحے سے متعلق قوانین پر بھی۔
ریاست کیرولائنا کے ایمینوئل میتھوڈسٹ چرچ میں سروس شروع ہونے کی تفصیلات بتانے کے لیے جعفر رضوی آپ کا بہت شکریہ۔ سیربین بی بی سی کی اردو نشریات میں پیش کیا جا رہا ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئیس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیروین سنا کیجیے۔
کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز۔
پاکستان نے سری لنکا کو گول ٹیسٹ میں 10 وکٹوں سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی ہے۔ سری لنکا نے دوسری اننگز میں 206 رنز بنا کر پاکستان کو جیت کے لیے 90 رنز کا آسان ہدف دیا، جو اس نے بغیر کسی نقصان کے پورا کر لیا۔ یاسر شاہ نے دوسری اننگز میں 7 وکٹیں حاصل کی۔ سرفراز احمد کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا۔ میچ کے بعد انہوں نے کہا، میرا ٹارگیٹ سویپ شاٹس اور کٹ شاٹس کے ساتھ پازیٹو کرکٹ کھیلنا ہے، جس کے لیے میں نے گرانٹ فلاور اور بیٹنگ کوچ شاہد اسلم کے ساتھ سخت محنت کی ہے۔ سری لنکن کپتان میتھیوز نے کہا، پاکستانی ٹیم جیت کی مستحق ہے، انہوں نے ہم سے زیادہ اچھی کرکٹ کھیلی، بدقسمتی سے ہم ہار گئے، لیکن ابھی 2 میچز باقی ہیں، پاکستان نے واقعی اچھا کھیلا۔ اور کپتان مصباح الحق کا کہنا تھا، جس طرح اسد شفیق اور سرفراز کی کارکردگی تھی اور ہم میچ جیتے، میں سب کو داد دیتا ہوں، خاص طور پر وہاب ریاض اور دوسرے 3 اسپنرز کی بالنگ، سب کی پرفارمنس اور ٹیم کی کوشش حیران کن تھی۔
ونڈرفل پرفارمنس اینڈ ونڈرفل ٹیم ایفرٹ۔
انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے نئی ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے۔ اسد شفیق 7 درجے ترقی کے بعد 12ویں اور سرفراز 5 درجے ترقی کے بعد 16ویں نمبر پر ہیں۔ بیلجیم میں ہونے والے اولمپک کوالیفائنگ راؤنڈ میں پاکستانی ہاکی ٹیم نے اپنے افتتاحی میچ میں پولینڈ کو 1 کے مقابلے میں 2 گولز سے شکست دے دی ہے۔ برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے نے کوئنز کلب ٹینس ٹورنامنٹ کے سیمی فائنل میں سربیا کے وکٹر ٹرائسکی کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ یو ایس اوپن گولف ٹورنامنٹ میں تیسرے راؤنڈ کے بعد 4 گولف پلیئرز جارڈن سپیتھ، برینڈن گریس، جسٹن جانسن اور جیسن ڈے نے مشترکہ طور پر لیڈ حاصل کر لی ہے۔ فارمولا 1 کار ریس میں آسٹرین گراں پری مرسیڈیز ڈرائیور نیکو روزبرگ نے جیت لی ہے۔ اور خواتین کے فٹ بال کپ میں جرمنی اور چین کی فٹ بال ٹیمز کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔
کھیلوں کی خبریں آپ نے سبانہ سے سنی۔ آپ نے سنا کہ پاکستان نے پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی ہے۔ اس میچ کی تصاویر دیکھنا چاہیں تو آئیں ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین اپنے دورانیے کے نصف پر پہنچنے کو ہے اور یہاں آپ سنتے ہیں اہم خبروں کا خلاصہ جو نخبت ملک پیش کر رہی ہیں۔
افغانستان کے شمالی صوبوں بدخشاں اور قندوز میں حکومتی سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے چہار درہ پر قبضہ کر لیا ہے. امریکہ کی ریاست جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن میں تاریخی گرجا گھر میں 9 افراد کی ہلاکت کے واقعے کے بعد اس گرجا گھر کو آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے. الجزیرہ ٹی وی نیٹورک نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے سینئر صحافی کو فوری طور پر رہا کرے. ادارے کی عربی سروس سے منسلک احمد منصور نامی صحافی کو جرمنی میں گرفتار کیا گیا تھا. صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں جہادی گروہ الشباب نے خفیہ ادارے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا ہے. حکام کا دعویٰ ہے کہ اسے ناکام بناتے ہوئے چار حملہ آوروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
افغانستان کے شمالی صوبہ قندوز کے ایک اہم ضلع چاردرہ پر طالبان کا قبضہ. بتایا جاتا ہے کہ فوجی اعتبار سے یہ انتہائی اہم علاقہ ہے کیونکہ یہ صوبائی دارالحکومت قندوز اور ہوائی اڈے سے صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس کے علاوہ کابل جانے والی مرکزی شاہراہ بھی یہاں سے گزرتی ہے. یہ خبر سیربین کا بڑا موضوع ہے. اس کے علاوہ آج پروگرام میں آپ کے خط بھی شامل ہیں. اب سیربین کے دوسرے موضوعات. پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی اور رمضان کے موقع پر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں. گرمی کی شدت میں اضافے کے باعث صرف کراچی میں 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. کراچی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج بھی ہوا ہے. جبکہ شدید گرمی کی وجہ سے کراچی کے ای ڈی سینٹر میں ایک بڑی تعداد میں لاشیں اور میتیں لائی گئی ہیں. تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے شمائل خان.
پاکستان میں اس وقت پری مونسون گرمی یا یوں کہیے کہ مونسون کی بارشوں سے پہلے آنے والی شدید گرمی کا سلسلہ جاری ہے. کراچی سمیت ملک کے مختلف حصوں میں گرمی کی شدید لہر اور اس پر بجلی کی غیر اعلانیہ بندش نے شہریوں کے معمولات زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے. کراچی کی چند رہائشی خواتین نے بی بی سی کو بتایا.
حال ہے کل رات سے تو بلب سارے اڑ گئے, ہمارے پنکھا ہمارا اڑ گیا, دو پنکھے اڑ گئے ہیں, کمپیوٹر اڑ گیا ہے. صبح سے لائٹ آدھا گھنٹہ آ رہی ہے, دو دو تین تین گھنٹے جا رہی ہے. صبح سے بدحال جسے کہتے ہیں نا کہ ہر جگہ لوڈ شیڈنگ. رمضان میں یہ تھا کہ بھائی ریلیف دیں گے وہ اس میں افطار شہر میں, جب پہلے ہی روزے کو جو ہے افطاری اندھیرے میں ہوئی. کوئی یعنی کہ شیڈول ہے ہی نہیں, کہ نہ کوئی افطاری کا پتا ہے نہ کوئی سحری کا پتا ہے. اللہ معاف کرے, تراوی چل رہی ہے تو لائٹیں بند ہیں, نہ کوئی عبادتیں رہیں, نہ کوئی روزے رہے, نہ کوئی نمازیں رہیں.
گرمی ہے, بارش کا نام نہیں ہے, اور اتنی زیادہ گرمی ہے کہ بندہ یہاں پہ پک رہا ہے. اور لائٹ کے یہ عالم ہے کہ کوئی ٹائمنگ فکس نہیں ہے. آٹھ آٹھ گھنٹے کی لائٹ ڈیلی کی ہے کہ دو دو گھنٹے کے بعد دو دو گھنٹے میں جائے گی, اس کے علاوہ جو جا رہی ہے اس سے کوئی مطلب کسی کو نہیں ہے. پہلا روزہ ہم لوگوں کا جس طرح سے گیا ہے, یقین کریں نہ لائٹ تھی نہ پانی تھا.
پاکستان کے آج مقامی میڈیا میں یہ خبریں چلتی رہیں کہ کراچی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران گرمی سے 150 افراد ہلاک ہوئے جنہیں ایدھی سرد خانے لایا گیا. تاہم ایدھی سینٹر سے رابطے پر معلوم ہوا کہ ان 150 لاشوں میں سے چند کی ہلاکت گرمی کے سبب ہوئی, تاہم فطری اموات والے لوگوں کی میتیں بھی بڑی تعداد میں سرد خانے لائی گئی ہیں, کیونکہ لواحقین کو خدشہ ہے کہ کہیں سخت گرمی کی وجہ سے میتیں خراب نہ ہو جائیں. محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں آج سب سے زیادہ گرمی رہی جو دو روز سے جاری ہے. اچانک پڑنے والی شدید گرمی کے بارے میں محکمہ موسمیات کے اہلکار ڈاکٹر محمد حنیف بتاتے ہیں کہ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں. البتہ بھارت کی طرح پاکستان میں بھی پری مونسون گرمی میں تاخیر کی وجہ سے بارشوں میں کمی کا امکان موجود ہے.
پاکستان میں عموماً 15 یا 16 جون کو پری مونسون کی پہلی بارش ہو جاتی ہے, تو پاکستان میں بھی پری مونسون بارشوں میں کچھ دن کی تاخیر تھی. اس کو پری مونسون ہیٹ کہتے ہیں. یہ پری مونسون بارشوں سے چند دن پہلے کی گرمی, جس کی وجہ سے یکدم ٹیمپریچر انکریز ہوتا ہے, جس کی وجہ سے پنجاب میں اور کراچی میں صبح سندھ کے علاقوں میں شدید گرمی تھی, لیکن کل پری مونسون کی پہلی بارش ہو چکی ہے, تو اب ٹیمپریچر معمول کے مطابق ہیں پاکستان کے تمام علاقوں.
بعض جگہوں پر اب بھی سننے میں آ رہا ہے کہ بہت شدید گرمی پڑ رہی ہے, یہ کب تک رہنے کا امکان ہے؟
دیکھیں, یہ گرمی اس وقت تک کنٹینیو کرے گی ان میدانی علاقوں میں جب تک جہاں تک پری مونسون کی پہلی بارش نہیں ہو جاتی. پنجاب اور صوبہ سندھ کے مشرقی علاقوں میں کل پہلی بارش ہو چکی ہے. بعض علاقوں میں, اب پنجاب کے مغربی علاقوں میں جس میں کوٹا دو ہے, بکھر ہے, لہیا کے علاقے ہیں, ڈیرہ غازی خان کے علاقے, سندھ میں جیکب آباد کے علاقے, بلوچستان میں سبھی کے علاقے علاقوں میں ابھی بھی شدید گرمی ہے, لیکن بس کل کی بات ہے, کل سے پری مانسون بارشوں کا دوسرا اسپیل ہوگا پنجاب میں اس بسند کے بالائی علاقوں میں, اور دو دن کے بعد یہ پنجاب کے 90% علاقوں میں اور اس بسند کے 60% علاقوں میں بارش ہوگی. تو دو یا تین دن کے بعد گرمی بالکل سبسائڈ ہوگی ان تمام علاقوں میں جہاں اس وقت ٹیمپریچر معمول سے کافی زیادہ ہے. اور باقی سال مانسون چونکہ جنوبی ایشیا میں اور انڈیا میں تمام انٹرنیشنل آرگنائزیشن گلوبل ماڈل یہ انڈیکیٹ کریں کہ اس سال مانسون کافی ویک ہوگا جنوبی ایشیا میں اور خصوصاً انڈیا میں اور پاکستان کے جنوبی علاقوں صوبہ سندھ میں, لیکن میٹ آفس نے ابھی تک اس کو فائنلائز نہیں کیا. اگلے دو یا تین دنوں کے دوران محکمہ موسمیات باقاعدہ کنسنسس کے ساتھ اپنی اسٹیٹمنٹ دے گا کہ پاکستان میں مانسون کیسا ہوگا, لیکن اب تک کا جو ڈیٹا ہے اس سے بھی لگتا ہے کہ اس سال مانسون ویک ہی ہوگا پاکستان میں.
اچھا, مانسون ویک ہونے کا مطلب کہیں یہ تو نہیں ہوتا کہ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوگا؟
ہاں, مانسون ویک ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گرمی کے اسپیل بہت زیادہ ہوں گے. ویک ہونے کا مقصد یہ ہے نا کہ بارشیں سپوز اگر 90 دنوں میں 33 یا 34 دن اوسطن بارش ہوتی ہے پاکستان میں, تو 90 دنوں میں یہ 33 یا 34 دن بارش نہیں ہوگی, 22 یا 23 دن بارش ہوگی, تو 8-10 دن مزید ڈرائی ہوں گے, تو گرمی کا اسپیل گرمی کی شدت زیادہ ہوگی, لیکن بعض جگہوں پہ بارش شدید بھی ہو سکتی ہے کچھ علاقوں میں.
ملک بھر سمیت کراچی کے بعض علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف آج شہریوں نے شدید احتجاج بھی کیا ہے. کراچی سے نامہ نگار ریاض سہیل کے مطابق آج شہر کے کئی علاقوں میں گرمی کے دوران بجلی کی عدم فراہمی نے لوگوں کو مشتعل کر دیا, جس کی وجہ سے ابوالحسن اصفہانی روڈ اور گلشن اقبال سمیت کئی علاقوں میں شہریوں نے احتجاجی مظاہرے کیے ہیں. بجلی کی عدم دستیابی نے شہر میں جاری پانی کی قلت کو بھی سنگین کر دیا ہے. سرکاری ویڈیو کے مطابق پانی اور بجلی کے وفاقی وزیر خواجہ آصف نے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ سحر, افطار اور تراویح کے اوقات میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی. اسلام آباد میں ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 93% شہری اور 86% دیہی علاقوں میں بلا تعطل بجلی فراہم کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ صورتحال میں بہتری آ رہی ہے اور لوڈ شیڈنگ پر بتدریج قابو پایا جا رہا ہے. کراچی میں بجلی کی قلت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کی ذمہ دار کے الیکٹرک ہے, جبکہ وزارت پانی اور بجلی کراچی کو 650 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہی ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ نظام میں خرابی کے علاوہ بجلی کی صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور وفاقی شکایات سیل تکنیکی نقائص کو دور کرنے کے لیے 24 گھنٹے کام کر رہا ہے. شمائلہ خان, بی بی سی نیوز, اسلام آباد.
لمبے دن, شدید گرمی, اس پر لوڈ شیڈنگ اور پھر ماہ رمضان, ایسے میں انسان اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتا ہے؟ یہ سوال میں نے انگلستان میں رائل ڈاربی اسپتال سے وابستہ ڈاکٹر خرم نوید نیازی کے سامنے رکھا.
انسانی جسم اس طرح بنا ہوتا ہے کہ چاہے باہر سردی ہو یا گرمی ہو, انسانی جسم کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر مینٹین رہتا ہے. تو جیسے ہی 1 ڈگری سینٹی گریڈ جسم کا درجہ حرارت بڑھتا ہے, ویسے ہی وہ نظام جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, وہ ایک دم سے پسینہ بہانا شروع کر دیتا ہے. ماحول خشک ہے تو وہ پسینہ خشک ہوتا چلا جائے گا, لیکن جو مرطوب انوائرمنٹ ہوگا اس میں وہ پسینہ خشک نہیں ہوتا اور جسم کا درجہ حرارت جو ہے وہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے. دوسرے جسم انسانی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ موسم کے حساب سے خود کو ایڈجسٹ کر سکتا ہے, اس لیے اگر وہ ہیٹ ویو بتدریج اگر ڈیولپ ہوتی ہے تو جسم اس کا مقابلہ کر سکتا ہے, لیکن اگر وہ سڈنلی آتا ہے 3-4 ڈگری سینٹی گریڈ کا فرق, تو ایک دم سے جسم ڈی ہائیڈریٹ ہونے لگتے ہیں.
گرمی تو سعودی عرب میں بھی بہت زیادہ پڑتی ہے, جس طرح کی گرمی کراچی میں ہے اسی طرح کی گرمی وہاں ہے یا فرق ہے دونوں گرمیوں میں؟
اتفاق کی بات ہے کہ سعودی عرب میں 6 سال رہا ہوں, تو وہاں جو ہے صحرائی گرمی ہوتی ہے جو کہ خشک ہوتی ہے. وہاں پہ پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یہ موسم آنا ہے, اور جو سب سے اہم بات ہے کہ وہاں پہ جو سہولیات ہیں ان کا موازنہ پاکستان کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا. سعودی عرب میں کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جس کے اندر ایئر کنڈیشنر نہ لگا ہوا ہو, پانی ہر شخص کے لیے وہاں پر موجود ہوتا ہے. ہمارے پاس غربت بہت زیادہ ہے اور لوگ کام کرنے کے لیے نکلنے پر گھر سے مجبور ہوتے ہیں, یہاں پہ ایئر کنڈیشنر نہیں موجود ہوتا اور لائٹ کبھی آتی ہے کبھی جاتی ہے, تو اگر پنکھا یا ایئر کنڈیشنر موجود بھی ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
ایسے میں کیا احتیاطی تدابیر کر سکتا ہے ایک روزہ دار کے موسمی اثرات کم سے کم ہوں اس پہ؟
ایک تو چھوٹے بچے ہیں, اور دوسرے بزرگ حضرات 65 سال سے اوپر کے جو ہیں, پھر اس کے علاوہ جن کو شوگر کا مریض لاحق ہو, جو دل کے عارضے کا شکار ہوں, یا جنہیں سانس کی بیماریاں ہوں, تیسرے وہ لوگ جو کہ بلڈ پریشر کی ٹیبلٹ کھا رہے ہوں یا جنہیں گردوں کے امراض ہوں, وہ بھی رسک پر ہوتے ہیں. ان میں جو ہمارے جسم کا نظام جو ٹیمپریچر کو مینٹین کرتا ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہوتا ہے, تو ایسے لوگ اتنی سخت گرمی میں روزہ رکھنے سے گریز کریں, اور اس کی اسلام میں گنجائش موجود ہے.
وہ لوگ کیا کریں جو صحت مند ہیں اور جسمانی طور پر روزہ رکھنے کی سکت رکھتے ہیں؟
متوازن غذا کا استعمال کریں, جو تلی ہوئی اشیاء ہیں ان کا استعمال کم از کم کریں, نہ کہ جس طرح ہمارے یہاں تو تلی ہوئی اشیاء کا استعمال ایک دم سے بڑھ جاتا ہے. اور شہری میں بھی وہی تلی ہوئی اشیاء سے جسم کو غذائیت نہیں ملتی اور پانی لینے کی جو گنجائش ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے. پانی اپنی خصوصی حالت میں, ورنہ ایسا فروٹ جس سے پانی کی مقدار زیادہ ہو, تربوز خربوزہ زیادہ لینی چاہیے, تیل والی اشیاء کا استعمال کم از کم کرنا چاہیے اور مناسب مقدار میں سحری کرنی چاہیے, سحری وقت سے پہلے شروع کرنی چاہیے, افطار کے بعد سے پانی لینا چاہیے, ٹھنڈے مشروبات کا استعمال جس میں تھوڑی بہت شوگر ہو اور خصوصاً وہ مشروبات جن میں تھوڑا بہت نمکیات موجود ہوں, کیونکہ جب پسینہ بہنا شروع ہوتا ہے تو اس پسینے کے ساتھ ساتھ جسم کے نمکیات اور معدنیات جو ہیں وہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ڈیہائیڈریشن سے جو ڈیتھ ہوتی ہیں وہ صرف پانی کی کمی سے نہیں ہوتی, بلکہ ان کی ایک بڑی وجہ جسم سے ایک دم سے سوڈیم کا نکل جانا ہوتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ وہ سائے میں رہیں, ایسے کپڑے پہنیں ململ کے یا لٹھے کے بنے ہوئے جو ہلکے وزن کے ہوں, جن کا ہلکا رنگ ہو اور جس سے پورا جسم آپ کا کور ہو. آپ نے سعودی عرب کی بات کی تھی, وہ سر اپنا کور رکھتے ہیں. پاکستان میں یہ رواج موجود نہیں ہے, لیکن یہ کہ گرمی میں خصوصاً اپنے سر کو بھی کور کرنا چاہیے ہلکے سے کپڑے سے. اور کم از کم کام کریں, ہماری جو خواتین بہنیں افطاری کی تیاری کے لیے چولہے کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں, اس سے ان کو کافی رسک ہو سکتا ہے. افطار میں بھی متوازن غذا, پھلوں اور سبزیوں کا استعمال اور آہستہ آہستہ پانی کا اور مشروبات کا استعمال کرنا چاہیے.
رمضان میں گرمی کے اثرات سے کیسے بچیں؟ یہ تھے رائل ڈاربی اسپتال کے ڈاکٹر خرم نوید نیازی. آج یوگا کا پہلا بین الاقوامی دن منایا جا رہا ہے. اس سلسلے میں بھارت کے دارالحکومت دلی میں ہزاروں افراد نے مل کر یوگا کی مشق کی. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت اقدامات کیے گئے تھے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے ہیں سلیم قاضی.
اس مقصد کے لیے ہزاروں پولیس اہلکاروں اور نیم فوجی دستوں کو مختلف مقامات پر تعینات کیا گیا تھا. دلی کے صدر مقام انڈیا گیٹ اور راج پتھ پر ہزاروں رنگ برنگی چٹائیاں بچھائی گئی تھیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے اس میں شرکت کرنے والوں سے خطاب کیا اور کچھ دیر خود بھی یوگا میں حصہ لیا, جبکہ اس سے پہلے سرکاری حکام نے کہا تھا کہ وزیر اعظم اس میں شرکت نہیں کریں گے. اس تقریب میں شرکت کے لیے دلی کے باہر سے بھی بہت سے لوگ آئے تھے. خیال رہے کہ وزیر اعظم مودی قدیم بھارتی ورزش کے اس طریقے کے بارے میں بہت پرجوش ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ اس پر عمل کرتے ہیں اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں اقوام متحدہ نے 21 جون کو عالمی یوم یوگا قرار دیا ہے. حکام کا کہنا تھا کہ اس 35 منٹ کے یوگا سیشن میں تقریباً 35,000 سرکاری افسران, فوجی اور طلبہ حصہ لے رہے تھے اور اس کا مقصد کسی ایک مقام پر یوگا کرنے والوں کی سب سے بڑی تعداد کا ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کرنا تھا. خیال رہے کہ اس قسم کے یوگا کے اجتماعات بھارت کے سینکڑوں شہروں اور قصبوں میں بھی منعقد ہو رہے ہیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یوگا قدیم ہندوستانی ورزش ہے جو ہندو مذہب سے بطور خاص منسلک ہے. بھارتی وزارت دفاع کا کہنا تھا کہ یوگا سیاچین گلیشئر اور سمندر میں بھی کیا جائے گا. ملکی وزیر خارجہ سشما سوراج نے کہا ہے کہ اسے دنیا بھر میں منایا جائے گا اور اس دن کے حوالے سے کروڑوں افراد تقریبات میں شرکت کریں گے. یوم یوگا کے حوالے سے سشما سوراج بذات خود نیویارک میں ہوں گی, جہاں وہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون کے ساتھ اسی قسم کے ایک اجتماع میں شرکت کریں گی. ایک اندازے کے مطابق نیویارک میں منعقد ہونے والی اس تقریب میں تقریباً 30,000 افراد شرکت کریں گے. اگرچہ یوگا کے حوالے سے منعقد ہونے والی تقریبات کو امن اور آہنگی کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, لیکن یہ اس وقت تنازع کا شکار ہو گیا جب بعض مسلمان تنظیموں نے کہا کہ یوگا کا تعلق بطور خاص ہندو مذہب سے ہے اور یہ اسلام کے منافی ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ مودی کی ہندو قوم پرست حکومت کا اس قدیمی ہندوستانی فن کو فروغ دینے کا ایک خاص ایجنڈا ہے. تاہم حکام نے ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یوگا میں شامل ہونا سب کے لیے لازمی نہیں ہے اور یہ بات کہ مسلمان یوگا کے خلاف ہیں مبالغہ آرائی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے سلیم قاضی سے سنی. اور اب چلتے ہیں یروشلم, جہاں سے معاف کیجیے گا, اور اب یورپ سے خبر, جہاں یونان کے سب سے بڑے بینک کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کے قرض کے بحران پر سوموار کو ہونے والے ہنگامی مذاکرات میں کسی معاہدے پر نہ پہنچنا پاگل پن ہوگا. یونان کے وزیر اعظم الیکس تسیپراس برسلز میں ہونے والے اجلاس میں یورو زون کے 18 دیگر رہنماؤں سے مل رہے ہیں. نیشنل بینک آف گریس کے سربراہ لوئکا کارڈسیلی نے بی بی سی کو بتایا کہ بینکوں میں پیسہ ختم ہونے کا کوئی فوری خطرہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ صورتحال سنگین ہے اور کسی معاہدے کے بغیر اور بھی شدید ہو جائے گی۔ دریں اثنا یونانی کابینہ نے یورپی یونین کے اہم اجلاس سے پہلے ایک ہنگامی میٹنگ بلائی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سنیچر کو یونان کے وزیر اعظم الیکس تسپراس اور یورپی کمیشن کے صدر یان کلاڈ ینکر کی ملاقات ہوئی اور اتوار کو بھی ان کے درمیان مذاکرات متوقع ہیں۔ ایسا اس وقت ہو رہا ہے جب کوشش کی جا رہی ہے کہ یونان 1.60 کروڑ یورو کے عالمی ادارے کے قرضے کی قسط ادا نہ کرنے پر دیوالیہ نہ ہو جائے۔ یونان کے پاس قرض کی ادائیگی کے لیے جون کے آخر تک کا وقت ہے کہ وہ قسط نہ دینے پر اس کے یورو زون اور ممکنہ طور پر یورپی اتحاد سے نکالے جانے کا بھی خدشہ ہے۔ یونان بیل آؤٹ پیکج کے لیے یورپ اور عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس ماہ کے آخر میں آئی ایم ایف کو قسط ادا کرنے میں ڈیفالٹ نہ کر جائے۔ یونان کو قرض دینے والوں کا مطالبہ ہے کہ ایتھنز کو اسی صورت میں بیل آؤٹ پیکج دیا جائے گا جب وہ اخراجات پر مزید کٹوتیوں کا وعدہ کرے، لیکن یونان مزید کٹوتیاں نہیں کرنا چاہتا، خاص طور سے وہ قرض دینے والوں کی یہ بات نہیں مان رہا کہ پینشن کی لاگت میں کمی آ جائے۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے۔ تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
جی ہاں، سیربین سنا کیجیے، مگر اس وقت سنیے وسعت اللہ خان کا ہفتہ وار کالم بات سے بات۔
ہر ریاست اور سماج کا فرض ہے کہ وہ وطن کے لیے جان دینے والوں کو یاد کرے اور ان کے ورثا کا پورا خیال رکھے۔ اس تناظر میں سندھ حکومت کا یہ فیصلہ مستحسن ہے کہ ضلع شکارپور میں 9,600 ایکڑ جنگلاتی زمین مسلح افواج کے 500 شہدا کے ورثا کے لیے منظور کر لی گئی تاکہ وہ کھیتی باڑی کے ذریعے زندگی سہل بنا سکیں۔ آرمی 2001 سے کوشاں تھی کہ شکارپور میں 35,000 ایکڑ زمین مل جائے، لیکن مشرف حکومت نے جانے کیوں اس پہ توجہ نہیں دی اور بعد کی حکومتیں بھی یہ معاملہ ٹالتی رہیں۔ فوجی افسروں اور جوانوں کو ان کی خدمات اور بہادری کے عوض زمین الاٹ کرنے کا کام برطانوی دور میں شروع ہوا، لیکن اس الاٹمنٹ کی وجوہات، مقاصد اور الاٹی کا ریکارڈ رکھا جاتا تھا۔ زمین کا مالک صوبہ تھا اور فوج کو زمین لیز پہ طے شدہ مقاصد کے لیے دی جاتی تھی، اور یہ مقاصد اصل مالک یعنی صوبے کی مرضی کے بغیر تبدیل نہیں ہو سکتے تھے۔ مگر پاکستان بننے کے بعد فوج کو زمین کی الاٹمنٹ اور اس کی تفصیلات کا معاملہ بھی حساس قومی معاملات کی فہرست میں ڈال دیا گیا، اور اس بابت کبھی فوج یا ریاست کی جانب سے کوئی جامع باضابطہ تفصیلات نہ آ سکیں۔ اب انگریز دور کی لاہور چھاونی کو ہی لے لیجئے۔ یہ زمین فوج کو A1 کیٹیگری میں لیز ہوئی تھی، یعنی اسے صرف بیرکوں، قلعہ بندی، اسلحہ خانہ، فضائی پٹی، پریڈ میدان، فوجی رہائش گاہوں، فائرنگ رینج، گراس اینڈ ڈیری فارمز، اسپتال اور جوانوں کی تفریحی سہولتوں، پارکس وغیرہ کے لیے ہی استعمال کیا جا سکتا تھا۔ آج آپ کو لاہور کینٹونمنٹ کے 80% رقبے پہ بڑے بڑے گھر، کمرشل مراکز، پلازے، سینما، شادی ہال، بیکریاں اور چکن تکے نظر آئیں گے، پھر بھی یہ کنٹونمنٹ ہی کہلاتی ہے۔ جانے نوشیرا میں جو زمین کبھی فائرنگ رینج کے لیے الاٹ ہوئی تھی، وہ آہستہ آہستہ پھلدار باغات میں کب بدل گئی۔ جنوبی پنجاب اور سندھ میں جو ہزاروں ایکڑ زرعی زمین الاٹ ہوئی ان میں سے اکثر کے مالک ریٹائرڈ و حاضر فوجی افسر غیر حاضر کیوں ہیں اور ان کی زمینیں سویلین زمیندار کرائے پہ کیسے استعمال کر رہے ہیں، اور جن چھوٹے کاشتکاروں کو پیڑھی در پیڑھی زرعی محصولات کی وصولی کے باوجود بے دخل کیا گیا ان میں سے اکثر اپنی بوسیدہ محصولاتی فائلیں اٹھائے ادھر سے ادھر جوتیاں کیوں چٹکا رہے ہیں یا پھر نازل مالکان کی زمینوں پہ ہاری کیوں بن گئے؟ کیا آپ نے چولستان میں 380 روپے ایکڑ پہ زمین الاٹ کرانے والے کسی پرویز مشرف یا خالد مقبول کو اپنے ہی رقبے پہ کبھی ٹریکٹر چلاتے دیکھا؟ پچھلے 68 برس میں لگ بھگ 15,000 سے 20,000 جوانوں اور افسروں نے وطن پہ جان قربان کی اور اس وقت تقریباً 13,00,000 کے لگ بھگ پینشن یافتہ فوجی موجود ہیں۔ ان سب کو رہائش اور زندگی کی باوقار سہولتیں فراہم کرنا ریاست کا فرض ہے، مگر یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹیز سمیت تقریباً 27 فوجی رہائشی اسکیموں میں 75% پلاٹ اور گھر سویلینز کے پاس کیوں ہیں، جبکہ چاروں صوبوں میں لگ بھگ 12% سرکاری زمین بھی فوج کے زیر استعمال ہے اور ماشاءاللہ اربوں روپے کا اندرونی فلاحی ڈھانچہ بھی۔ 60,00,000 بے مکان شہری اور 3,00,00,000 بے زمین کسان تو جائیں بھاڑ میں، مگر مائی باپ اسی وطن میں پولیس اور نیم فوجی اداروں کے ہزاروں شہدا کے تھوڑے بہت ورثہ بھی تو رہتے ہیں۔ یہ نا اہل، کرپٹ، صفاق، مشکوک سویلینز تو کبھی بھی ان کے لیے کچھ نہیں کریں گے، آپ ہی کچھ خیال کر لو مائی باپ۔
ہفتہ وار کالم بات سے بات پیش کر رہے تھے وسعت اللہ خان، اور اب آپ کے خط اور ان کے جواب۔
سامعین کی ڈاک پہ مبنی پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سب سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے،
اور میں ہوں شمائلہ جعفری، میرا بھی آداب قبول کیجیے۔ تو آغاز کرتے ہیں جہانیہ سے آنے والے اس خط کے ذریعے جو کہ ارسال کیا ہے ہماری مستقل سامع طاہرہ صدیقی نے۔ لکھتی ہیں، عرصہ دراز کے بعد خط لکھ رہی ہوں۔ اس دوران برطانیہ میں قدامت پسندوں کی حکومت قائم ہو گئی، پاکستان کے صوبے کے پی کے میں بلدیاتی انتخابات ہو گئے، اور نیپال میں زبردست زلزلہ آ گیا۔ عالمی اہمیت کے ہر واقعے پر بی بی سی کی رپورٹنگ لاجواب رہی۔ جناب شکیل اختر زلزلے کی خبر سنتے ہی دہلی سے کٹھمنڈو جا پہنچے اور زلزلے کا آنکھوں دیکھا حال نشر کیا، پھر اپنے کالم دوسرا پہلو میں اس واقعے کے کچھ اور گوشوں کو بھی بے نقاب کیا۔ برطانیہ کے انتخابات میں کنزرویٹو پارٹی جیت گئی، لیکن ہماری طرح نہ تو لیبر پارٹی نے ان پر دھاندلی کا کوئی الزام لگایا اور نہ ہی دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کیا۔ برطانیہ میں انتخابات اتنی خاموشی سے گزر جاتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، کاش ہمارے سیاستدان بھی برطانیہ سے کوئی سبق حاصل کریں۔
طاہرہ صاحبہ، برطانوی اور پاکستانی جمہوریت کا موازنہ کرتے ہوئے اس امر کو فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ مادر جمہوریت کہلانے والے برطانیہ میں 500 برس سے جمہوری عمل جاری ہے، جبکہ ہمارے ملک کی عمر عزیز جمعہ جمعہ 8 دن یعنی کل 68 برس ہوئے ہیں اس ملک کو وجود میں آئے، اور اس عرصے میں بھی آدھے سے زیادہ وقت ڈکٹیٹروں اور مارشل لاؤں کی نظر ہو گیا۔ سیاستدانوں کی جمہوری تربیت کے لیے سنہری موقع ہم نے بار بار ضائع کیے، اور اگر مستقبل میں بھی ہم اپنے سیاستدانوں کی اور عوام کی جمہوری تربیت کی طرف ہم نے توجہ نہ دی تو آج سے 100 برس بعد بھی انتخابات میں ہارنے والا اپنے مخالفین پہ دھاندلی کے الزامات لگا رہا ہوگا۔
خطوط نویسی میں اولین پوزیشن حاصل کرنے اور اس طرح اپنے بہت سے حاسدین پیدا کرنے والے سامع اسلم بروہی جیکب آباد سے لکھتے ہیں، موبائل فون کی کمپنیوں نے آفت مچا رکھی ہے، مقابلے بازی میں آ کر ایسے ایسے پیکج متعارف کروا دیے ہیں کہ آپ ایک ایک گھنٹہ موبائل فون پر گپ پہ ہانکتے رہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ان کمپنیوں کو سوچنا چاہیے کہ کسی طالب علم کا وقت فضول کی گفتگو میں ضائع ہو رہا ہے، کوئی ہنگامی نوعیت کا پیغام پہنچانے کے لیے گھنٹے بھر سے کوشش کر رہا ہے، لیکن ادھر فری پیکج کے تحت فضول گفتگو طول کھینچتی جا رہی ہے اور ایمرجنسی اطلاع دینے والے اپنا سا منہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں بی بی سی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا برطانیہ میں بھی اس طرح کے پیکج دستیاب ہیں جن پر لوگ 24 گھنٹے گفتگو کرتے رہیں؟
جی نہیں اسلم بروئی صاحب، امریکہ اور برطانیہ میں اس طرح گھنٹوں بات چیت نہیں ہوتی، اور اگر پاکستان سے کوئی فارغ بیٹھا ہوا شخص اس طرح کے لمبے لمبے فون کرنے کی کوشش کرے تو چند منٹ کے بعد معذرت کر لی جاتی ہے۔ ویسے آپ نے سارا الزام فون کمپنیوں کے سر تھوپ دیا، یہ بھی تو دیکھیے کہ ایسے پیکیجز خریدتا کون ہے۔ اگر کسٹمر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس طرح کے وقت ضائع کرنے والے پیکج وہ نہیں خریدیں گے تو فون کمپنیاں خود ہی اس طرح کی پیشکش سے باز آ جائیں گی۔
ہنزا کے گاؤں علی آباد سے سلیم جان لکھتے ہیں، مذہبی اقلیتوں پر حملے، ان کی عبادت گاہوں کا گھیراؤ اور ان کو صفائی ہستی سے مٹا ڈالنے کی سر توڑ کوششیں اب روز کا معمول بن چکی ہیں۔ ہماری حکومت نے بندوق کی نوک پر اس طرح کی مذہبی دہشت گردی کو ختم کرنے کی حکمت عملی تو اپنا لی ہے، لیکن ان عناصر کو یکسر نظر انداز کر دیا ہے جو مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کی ذہنیت پیدا کرتے ہیں۔ مثلا دینی اور سرکاری مدارس میں پڑھائے جانے والا نصاب اور طریقہ تدریس، مذہبی منافرت پیدا کرنے والا لٹریچر، مسجدوں سے فرقہ وارانہ نفرت اور اشتعال پیدا کرنے والی تقریریں، ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والی وال چاکنگ، بدنیت اور مجرمانہ ذہنیت کے حامل افراد کھلے بندوں یہ نفرتیں اور عدافتیں پھیلا رہے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔
سلیم جان صاحب، بہت دیر سے صحیح، لیکن ان تمام مجرمانہ اقدامات کے خلاف اب اتھارٹیز حرکت میں آ چکی ہیں۔ نفرت انگیز تقریریں اور دیواروں پہ فرقہ وارانہ نعرے لکھنا اب قابل دست اندازی پولیس جرم بن چکا ہے۔ چنانچہ یہ کہنا تو درست نہیں ہوگا کہ حکومت اس سلسلے میں خاموش تماشائی بنی بیٹھی ہے۔ البتہ یہ درست ہے کہ یہ تادیبی اقدامات بہت دیر سے کیے گئے۔ بہرحال دیر آئے درست آئے۔
بیٹو جتوئی ضلع دادو سے ہمارے نوجوان سامع نیاز علی جتوئی لکھتے ہیں، میں سیربین کا شیدائی ہوں، خاص طور پر بات سے بات آپ کا خط ملا کھیل کے میدان سے، اور فیفی ہارون کے انٹرویو مجھے بہت پسند ہیں۔ ٹاکنگ پوائنٹ آپ باقاعدگی سے نہیں کرتے، لیکن جب بھی کرتے ہیں کمال کر دیتے ہیں۔ البتہ مجھے ایک شکایت ہے کہ آپ تمام سامعین سے برابر کا سلوک نہیں کرتے۔ مثلاً عام لوگوں کے خط کا جواب آپ کئی ہفتے بعد دیتے ہیں، لیکن اگر دبئی یا شارجہ سے کوئی خط آ جائے تو آپ فوراً جواب حاصل کر دیتے ہیں، اور عارف انہوں نے دو خطوں کی مثال بھی دی ہے۔
اتنی توجہ سے ہمارے پروگرام سننے اور اس قدر باریک بینی سے خطوں کے جوابات پہ نظر رکھنے کے لیے ہمارا شکریہ قبول فرمائیے نیاز علی صاحب۔ مڈل ایسٹ سے آنے والے جن دو خطوں کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ اصل میں ای میل کے ذریعے وصول ہوئے تھے، اس لیے ان کا جواب جلدی دے دیا گیا۔ آپ بھی ای میل کے ذریعے کوئی پیغام بھیجیں تو اس کا جواب اسی صورت سے دیا جائے گا۔
سوابی سے جمیل یوسفزئی لکھتے ہیں، آپ کے خبر خوانوں یعنی نیوز ریڈرز کا تلفظ تو پھر بھی غنیمت ہے، لیکن علاقائی نامہ نگار تو لفظوں کا ایسا حلیہ بگاڑتے ہیں کہ شدید کوفت ہوتی ہے۔ مثلاً، اور عارف آگے یہ بہت سی مثالیں دی ہوئی ہیں۔
جی ہاں، جمیل صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ لفظ مرض نہیں بلکہ مرض ہے، اسی طرح محقق کہنا غلط ہے، یہ لفظ محقق، اور عبد الرشید کہنا بھی بالکل غلط ہے، اس نام کا صحیح تلفظ ہے عبد الرشید، یعنی اس میں لام کی آواز نہیں آنی چاہیے۔
جمیل یوسف زئی مزید لکھتے ہیں، آج کا سوال ایک اچھا معلوماتی سلسلہ تھا، آپ نے بند کیوں کر دیا؟ اگر یہ سلسلہ جاری ہوتا تو میں آپ سے موت کی وادی کے بارے میں پوچھتا، جو کہ غالباً صحرائے اعظم میں واقع ہے اور جہاں کچھ ایسی چٹانیں پائی جاتی ہیں جو حرکت کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں۔ ان چٹانوں کی حرکت کا راز آج تک معلوم نہیں ہو سکا۔
جمیل صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارا سلسلہ آج کا سوال بند نہیں ہوا، بلکہ جب بھی کوئی اچھا سوال موصول ہوتا ہے ہم اس کا جواب ضرور دیتے ہیں۔
تو لیجئے سامعین، پیش خدمت ہے آج کا سوال۔
جمیل یوسفزئی صاحب، ویلی آف ڈیتھ یا موت کی وادی کہلانے والا علاقہ صحرائے اعظم میں نہیں بلکہ مشرقی کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ ان متحرک چٹانوں کو وہاں سیلنگ سٹونز یعنی رواں دواں رہنے والے پتھر بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں پہلے تو سمجھا جاتا تھا کہ کشش ثقل کی وجہ سے یہ حرکت کرتے ہیں۔ کچھ ماہرین کا کہنا تھا کہ تیز ہوائیں ان پتھروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں، لیکن اب سالہ سال کی تحقیق کے بعد عقدہ یوں کھلا کہ سردیوں کی راتوں میں جب درجہ حرارت اچانک گر جاتا ہے تو ریت کے نیچے برف کی پتلی سی تہہ جم جاتی ہے، جس پہ سے پھسل کے یہ چٹانیں آگے کھسک جاتی ہیں۔
تو آخر ماہرین نے چٹانوں کی حرکت کا راز معلوم کر ہی لیا۔
جی ہاں بالکل۔
سامعین، آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں، فرمائش کرنا چاہیں، ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے۔ ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی۔
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے شمائلہ جعفری اور عارف وقار کو اجازت دیجیے۔
آپ بھی ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے تاکہ ہماری نشریات میں آپ کی دلچسپی یوں ہی برقرار رہے۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے جعفر رضوی اور پروڈیوسر تھے فیاض احمد. عمر آفریدی اور سیربین کی ٹیم کو اجازت دیجیے. چلتے چلتے اہم عالمی خبروں کے خلاصے پر ایک نظر.
افغانستان کے شمالی صوبوں بدخشاں اور قندوز میں حکومتی سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. حکام کا کہنا ہے کہ طالبان نے چہار درہ پر قبضہ کر لیا ہے. امریکہ کی ریاست جنوبی کیرولائنا کے شہر چارلسٹن میں تاریخی گرجا گھر میں 9 افراد کی ہلاکت کے واقعے کے بعد اس گرجا گھر کو آج دوبارہ کھول دیا گیا ہے. الجزیرہ ٹی وی نیٹورک نے جرمن حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کے سینئر صحافی کو فوری طور پر رہا کرے. ادارے کی عربی سروس سے منسلک احمد منصور نامی صحافی کو جرمنی میں گرفتار کیا گیا تھا. صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو میں جہادی گروہ الشباب نے خفیہ ادارے کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کیا. تاہم حکام کا دعویٰ ہے کہ اسے ناکام بنایا گیا ہے. بھارتی دارالحکومت دلی میں آج ہزاروں افراد پہلے بین الاقوامی یوگا ڈے پر اکٹھے ہوئے. اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات تھے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.